الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس مجلس میں ہم اپنے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نام برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں، جس کی تمہید یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں سمجھایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سیکھ کر کے کہ اللہ رب العزت سے اگر واصل ہونا ہے، قریب ہونا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے فقط عبادات کافی نہیں ہیں بلکہ مکارم اخلاق بھی شرط ہیں. جب تک اچھے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، یعنی حقوق العباد کا بہترین طریقے سے خیال نہیں رکھیں گے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم مقبول نہیں ہو سکتے. اب یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اسلامیات کی پتلی سی کتاب بھی جب سکول میں پڑھتے تھے تو اس کے اندر بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں اور ان گنت دفعہ جو ہے وہ سن چکے ہیں. تو بہرحال پھر بھی انسان کو یاد دہانیوں کی ضرورت رہتی ہے. تو ایک تو ہم اس موضوع کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ یاد دہانی کی نیت سے بات کر رہے ہیں کہ ماننے والوں کو یاد دہانی فائدہ دیتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہم اس کے لیے ایک اللہ والے کا مشاہدہ اور ان کا علم وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، تو اس میں ایک ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ ان کی جو نظر ہے وہ ہماری ایسی ایسی معاشرتی غلطیوں کے اوپر ہے کہ جن سے ہم عام طور پر، یعنی جن کو ہم عام طور پر نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ان اخلاق کے معاملے میں کن کن غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اچھے اخلاق سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھے اخلاق نہیں ہوتے ہیں، وہ برے اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ علمی غلطیاں ہوتی ہیں، عمومی طور پر علمی غلطیاں، کہ ہماری ڈیفینیشنز ہی غلط ہوتی ہیں چیزوں کے بارے میں. اور ایک ہوتی ہیں غلطیاں ایسی کہ جو کہ ہم اپنے بارے میں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ہمیں اگرچہ کہ اصولوں کا صحیح پتہ ہوتا ہے لیکن جب اپنے اوپر اپلائی کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کو صحیح اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم ان اچھی باتوں کو دوسروں کے اوپر تو اپلائی کر دیتے ہیں لیکن اپنے اوپر اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس وجہ سے ان اللہ والوں کی باتوں سے ہمیں اپنا آئینہ نظر آتا ہے، اور ان کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آئینے کا کام دیں تاکہ ہم اس آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھ کر کے اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی باطنی شکل دیکھ کر کے اپنی باطنی اصلاح کر سکیں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کچھ تو باقاعدہ لکھتے بھی ہیں کہ جی آپ سے جب بات ہوتی ہے نا تو مجھے میں بڑا گناہگار نظر آنا شروع ہو جاتا ہوں، اور وہ اعتراضی طور پہ لکھتے ہیں. یعنی کہ شکر ادا کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے ہمارے گناہ کھل گئے. نہیں، بلکہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کی بات سن کر کے ہم گناہگار لگنے لگتے ہیں اپنی نگاہوں میں، تو گویا کہ وہ کوئی بری بات ہے. تو اس کے اوپر یاد رکھیں کہ شیخ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گناہ دکھائے. ہاں، مایوسی میں مبتلا نہ کر دے، مایوسی گناہ ہے. تو مایوسی کی حد تک گناہ دکھانا جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، لیکن اصلاح کے لیے گناہ دکھانا تاکہ انسان اپنی خود پسندی سے باہر آ جائے، اپنے خود اعتمادی سے باہر آ جائے، تو بھائی اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں فائر کر دیا جائے گا، ہمیں جاب سے فائر کر دیا جائے گا. اور فائر کرنے والا کون ہوگا؟ جس نے اس ملازمت پہ لگایا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو ان کی فائرنگ جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فائر کر دیں، یعنی ہمیں ہمارے کام سے برخاست کر دیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اب آپ جو ہے وہ اس کو اعتراضی نظر سے دیکھیں یا جس بھی نظر سے دیکھیں، ہمیں تو یہ کام کرنا ہوگا. تو یہ ہے تھوڑا ایک پس منظر کہ مکارم اخلاق کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کیوں کر رہے ہیں. تو آخری بات جو ہم پچھلی مجلس کے اندر کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اب تک تو ہم نے میزبان کے اخلاق یا آداب پڑھے تھے کہ میزبان کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے, تو اب جو ہے وہ خاص فوکس کے ساتھ مہمانوں کے آداب, کہ مہمان کو بھی کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو وہ ہم نے شروع کر دیا تھا. تو اس میں سیدھا سیدھا باتیں یہ تھیں کہ کسی کے گھر اگر جا رہے ہیں تو اس نے جس کو دعوت دی ہے وہی جائے, اپنے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا لوگوں کو بغیر اجازت کے ساتھ مت لے کر کے جائیں. دوسری بات یہ تھی اہم کہ کسی کو ملنے جانا ہے, اگر مہمان کے گھر میں آپ ہیں اور وہاں سے آپ کو کسی اور کے یہاں جانا ہے تو مہمان یعنی میزبان کو بتائے بغیر نہ چلے جائیں کہ وہ پھر پیچھے پریشان ہوتا رہے کہ جی میرے مہمان صاحب کہاں غائب ہو گئے, وہ آپ کو ڈھونڈتا پھرے. اور تیسری بات یہ تھی کہ اس کے گھر کی جو چیزیں ہیں ان کو اگر استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کے بعد اس کو ویسے ہی رکھیں جیسے وہ پہلے تھی, الٹ پلٹ نہ کر دیں, چیزوں کو خراب نہ کر دیں. اور چوتھی بہت اہم بات یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی دستاویزات ڈاکیومنٹس وغیرہ یا لیپ ٹاپ یا فون وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ہرگز ہرگز دیکھنا شروع نہ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کی پرائیویٹ باتیں ہوں, ایسی چیزیں ہوں جو کہ اس کو شرمندگی میں مبتلا کر دیں اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے. تو مطالعہ کرنے کے لیے اجازت لیں, اور اگر اجازت نہیں لی ہے تو خود بخود جو ہے نا چیزوں کو ٹٹولنا شروع نہ کر دیں. اور پھر ایک اور بھی بات تھی آخری کہ اس کے جو خدام ہیں ان کے اوپر خود سے حکم نہ چلانا شروع کر دیں. یہ اس کے خادم ہیں, اس کے ملازم ہیں, اسی کو اس کے اوپر حکم چلانے دیں. پھر اس کے بعد جو ہے دعوت قبول کرنے کی اہمیت, یہ ایک ذیلی عنوان ہے اس میں. تو فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کی نیت سے دعوت کو جلدی قبول کر لینا چاہیے. قرآن پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا من المتکلفین, کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی دعوت جلدی قبول فرماتے تھے. ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر پانچ حق ہیں, ان میں سے ایک حق ہے دعوت کو قبول کر لینا. اب بھائی بندوں کے درمیان تو یہ مذاق بھی چلتا رہتا ہے کہ بھئی آپ دعوت دیتے ہی نہیں تو ہم کیسے قبول کریں, آپ دعوت دیں سنت پوری ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. لیکن جہاں کہیں اس قسم کا دوستی یاری وغیرہ کا تعلق نہیں ہوتا تو وہاں پر جو ہے وہ انکاری اور جی حضوری اور شرما شرمی وغیرہ اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں, تو وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعوت دے اور دوسرا بندہ بلا وجہ انکار کر دے تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے. بلا وجہ انکار کر دے یعنی کوئی سچی جینوئن ریزن نہیں ہے تب بھی انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے. ہاں کوئی واقعی ایک مجبوری ہے کسی وجہ سے آپ کو, یا تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. ایک عجیب بات کتنی یعنی ہم کتنا کتابوں کے اوپر اور بیانات کے اوپر دیندار لوگ انحصار کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کتنے بڑے بڑے نقصان کسی کو ہو سکتے ہیں. مشائخ سے ہم نے ایک بات سنی اور بالکل صحیح سنی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات انہوں نے غلط کری, بات انہوں نے بالکل ٹھیک کری کہ مدینہ منورہ میں کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کا انکار نہ کریں. مدینہ طیبہ میں کہ وہ دعوت جو ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوتی ہے. اب یہ بات ہم نے دھیان میں سن لی, ون وے ٹریفک اس کو کہتے ہیں, ون وے ٹریفک. آپ بیٹھے ہوئے نا, ادھر سے ایک ٹریفک چل رہی ہے باتوں کی, آپ نے سن لیا, آگے سے پوچھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. سن لیا, اب جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں, کسی نے دعوت دی آپ نے قبول کر لی. انہی حضرت نے جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی, انہی حضرت نے واقعات بتائے کہ مدینہ منورہ میں کسی نے آ کے دعوت دے دی, نوجوان نے دعوت قبول کر لی اور وہ اتنے بڑے مسئلے میں پھنس گیا کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ہم بیان بھی نہیں کر سکتے وہ مسئلہ یہاں پر, ہم بیان بھی نہیں کر سکتے وہ مسئلہ یہاں پر. مدینہ طیبہ کے اندر دعوت قبول کرنے کے بعد وہ کس قسم کے مسئلے کے اندر پھنسا ہے. تو بھائی یہ ون وے ٹریفک جو ہے نا, یہ دین میں تھی نہیں, یہ ہم نے بنا لی ہے ون وے ٹریفک. سنتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور سمجھتے ہیں ہمارا دین مکمل ہو گیا, ہم نے بات کو سمجھ لیا اور اس کے اوپر عمل کر کے ہم کامل بن جائیں گے, پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائیں گے. یہ تو نظام ہی اللہ تعالی نے نہیں دیا تھا, ہم نے کہاں سے یہ نظام بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر اور اس کے اوپر کامل جو ہے نا وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے زوم کے اندر جو ہے اللہ کے ولی اور ولیا سب کچھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بات کی سمجھتا ہوں. تو فرماتا ہے کہ جی بلا وجہ جو ہے نا وہ انکار کر دے, تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے. وجہ کیا ہے؟ تو یہ پھر انسان کو نیک نیتی کے ساتھ اور علم کے ساتھ وہ وجہ ڈٹرمن کرنی ہوگی کہ یہ جو میری وجہ ہے کیا یہ صحیح ہے غلط ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اس بات کا کہ آپ خود سے فیصلہ کر سکیں کہ وجہ جینوئن ہے کہ نہیں ہے, تو قرآن اللہ مجید اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جن کے پاس اس معاملے کا علم ہے ان سے پوچھو, ان سے پوچھو, ان سے پوچھو. کلیئر ہے معاملہ؟ کون سی اس کے اندر راکٹ سائنس ہے, کون سی اس کے اندر جو ہے کمپلیکیشن ہے, کون سی اس کے اندر جو ہے وہ سوفسٹیکیشن ہے اور کمپلیکسٹی ہے وغیرہ. سمپل بات ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو وجہ جو ہے وہ اپنا علم بڑھائیں, اپنی سمجھ بڑھائیں, اپنی عقل شریف کو ذرا سا ترقی دیں تاکہ جو ہے وہ خود سے اجتہاد کر سکیں اپنے معاملات کے اندر. اور اگر نہیں ہے کسی معاملے کا, ہر چیز میں تو بندہ اجتہاد کر بھی نہیں سکتا, ہر فیلڈ کا تو مجتہد نہیں ہو سکتا نا, تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھ لیا کرو. تو فرماتے ہیں اب اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کیا بتایا اس کو شیطان بھی ہے نا, ادھر سے ایک ایکسٹریم میں دھکا ادھر دوسری ایکسٹریم, ادھر سے دھکا ادھر سے ایک ایکسٹریم, ادھر سے دھکا ادھر دوسری ایکسٹریم. بیچ میں رہنا جو ہے نا اتنا سب سے مشکل کام ہے, اعتدال کے اندر. پوچھنے میں اعتدال کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال تو فرمایا کہ جی ابو تراب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے دعوت دی تو میں نے انکار کر دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے 14 دن کا فاقہ کرنا پڑا, تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو دعوت کو رد کیا تھا دراصل میں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا. تو بھائی انہوں نے کسی جنرل ریزن کے بغیر رد کر دیا ہوگا, تکلف میں جو بھی ہے ریزنز کا, انسان ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ان کو بعد میں پتا چلا کہ میں نے کتنی بڑی اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا. یہ تو زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ پکڑ بھی پھر نقد آ جاتی ہے نا, فوراً ہی پتا چل جاتا ہے تاکہ ان سے کوئی لمبا بڑا بنانا ہو جائے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جلدی پکڑ بھی آ جاتی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, اگلا واقعہ بیان کرتے ہیں ہمارے حضرت, کہ ہمارے ایک ساتھی تھے جو ماشاء اللہ بڑے متقی پرہیزگار تھے, بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے, اتنے متقی پرہیزگار کہ بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے, حضرت خود بھی نہیں کھاتے تھے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. فل ان دا بلینکس, اس کو پر کریں, جب خود نہیں کھاتے تھے پھر ان کو کس طریقے سے بول رہے ہیں. اچھا تو وہ جو ایک ساتھی تھے نا وہ لاہور سے چل کر ہمارے شہر پر, لاہور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, جو لاہور والے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, وہ لاہور سے چل کر کے ہمارے شہر پہنچے. وہاں ان کے 5-6 دوست تھے, ایک کے یہاں آئے تو اس نے کہا کہ میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں. یہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں نے ابھی فلاں کو ملنے جانے میں وہاں کچھ کھا لوں گا. میزبان دوست خاموش ہو گیا. پھر دوسرے کے پاس گئے تو اس نے بھی کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ بناتا ہوں. پھر وہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں نے فلاں کے یہاں جانا ہے وہاں کچھ کھا لوں گا. تو نیت ان کی شروع سے یہی تھی کہ میں نے اخیر میں جس کے گھر جانا ہے نا وہ میرا پرانا دوست ہے, اس کے ساتھ بے تکلف ہی ہے, وہاں میں کھانا کھاؤں گا, یعنی وہاں میں کہہ دوں گا کہ بھائی مجھے بازار کا کھانا مت کھلائیے گا, آپ گھر میں کچھ بنا کر کے مجھے کھلا دیجیے گا, بے تکلف ہی میں انسان اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. تو شروع سے انہوں نے یہ نیت کی ہوئی تھی. تیسری کے یہاں گئے تو ان کے یہاں تو 10 طرفہ لگنے ہی والا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کھانا تیار ہے, ہم کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, آپ بھی شامل ہو جائیں. تو کہنے لگے کہ بس میں ملنے آیا تھا, کھانا آگے جا کے کھاؤں گا. جب آخری دوست کے پاس پہنچے تو ان کو بتایا کہ میں ملنے آیا ہوں, تو ان کی بیوی نے اطلاع بھجوائی کہ میرے خاوند تو سفر بھی گئے ہوئے, اب کس کو کہتے کہ کھانا کھلاؤ. چنانچہ واپس آ گئے, وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, یعنی متقی پرہیزگار تو تھے نا, پردہ ہے بھی بیوی سے خالی گھر میں وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں, ہماری طرح کے تو نہیں تھے پردہ وردہ جس کو, تو وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, گھر میں بھی کوئی مرد نہیں تھا. اب گرمی کا موسم تھا اور یہ بھوکے پیاسے بھی تھے, ان کو 4 گھنٹے کا سفر بس میں کرنا پڑا. جب واپس لاہور پہنچے تو تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ان کو کھائے پیے بغیر گزر گئے تھے. 3 مہینہ بیمار رہے, 3 مہینہ بیمار کس وجہ سے؟ 18 سے 20 گھنٹے یہاں پہ لاہور, جن کو لاہور کا پتہ ہے ٹھیک ہے. ہم بچپن میں جو ہے نا ہمارے دوست تھے کچھ لاہور کے بھی تھے ساتھ, تو وہ ہمیں بتا رہے, ہم نے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بھائی, انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی لوگ جو ہے نا وہ جینے کے لیے کھاتے ہیں, لاہور والے کھانے کے لیے جیتے ہیں. تو بہرحال تو 3 مہینے بیمار رہے اس وجہ سے. تو بلا شبہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا کئی مرتبہ ناراضگی کا باعث بنتا ہے, اس لیے ایسے نہ کرے. چنانچہ ایک بزرگ کو جب کوئی دعوت دیتا تو وہ جلدی قبول کر لیتے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دعوت بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں, تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے جلدی قبول کر لیتا ہوں کہ میں وہاں جا کر جنت کے کھانوں کو یاد کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بلا مشقت جنت کے کس طرح اللہ تعالیٰ بلا مشقت جنت میں کھلائیں گے. اللہ رب العزت تو دنیا میں بھی بلا مشقت کھلا دیتے ہیں, دیکھیں کسی کے گھر گئے اس نے بلا مشقت جو ہے وہ اتنا اچھا کھانا کھلوا دیا, تو کیسے اللہ تعالیٰ جنت میں بلا مشقت کھانے کھلوائیں گے. سبحان اللہ, مہمان دعوت کو اس نیت سے قبول کر رہا ہے کہ میزبان کے یہاں جاؤں اور جنت کے کھانے کی نعمت کو یاد کروں. تو نعمتوں کو جمع کرنے کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو علم والے ہوتے ہیں اور معرفت والے ہوتے ہیں وہ کیسے اپنی عام عام سی چیزوں کے اندر اچھی اچھی نعمتوں کو, اچھی اچھی نیتوں کو جمع کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے فائدے اٹھا لیتے ہیں. مہمان کو چاہیے کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرے. مہمان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں نمک مرچ کے حساب اور مٹھاس کے بارے میں جلدی اطلاع دے دے. ایسے نہ ہو کہ میزبان کھانا بھی بنا دے اور میٹھی ڈش بھی, اور آخر پر مہمان کہہ دے کہ جی میں تو میٹھا کھاتا ہی نہیں. اگر اس قسم کا کوئی پرہیز ہے تو میزبان کو پہلے بتا دینا چاہیے. ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرے کہ بھوک لگی بھی ہو اور کہے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا, اس سے جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اتنا کون احتیاط کر سکتا ہے بولنے, یعنی جھوٹ ایسے موقعوں کے اوپر تو اچھے اچھے لوگوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے, کیونکہ ہم اس کو تکلف سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں بس تکلف ہی دکھانا چاہیے اور جو ہے وہ ندیدہ پن جو ہے وہ شو نہیں کرنا چاہیے. تو اب ندیدہ پن شو نہ کرنے کے چکر میں ہم جو ہے وہ غلط بیانی کر دیتے ہیں جو کہ جھوٹ ہو جاتا ہے. تو اتنی احتیاط کے بولنے سے پہلے تولنا, تو الفاظ ایسے استعمال کرے بندہ کہ جو کہ جھوٹ نہ ہو. آگے مہمان لحاظ کرنے والا ہو, یہ بھی ادب بتایا گیا ہے کہ مہمان کھانا تو کھائے لیکن جس دروازے سے خادم لے کر کھانا آ رہا ہے اس دروازے کو بار بار نہ دیکھے کہ اب کون سی ڈش آ رہی ہے, اب کیا آ رہا ہے. تو اگر بے دھیانی میں بھی اس دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی ہے نا نظر کہ ہاں بھی کوئی آ رہا ہے, تو موونگ چیز جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے ٹی وی اسکرین جو ہوتی ہے نا یہ ہمیں ایسا اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم بالکل دنیا اور مافیا سے غافل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹی وی اسکرین کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں. تو جتنے چھوٹے بچے جتنے چھوٹا انسان ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ ٹی وی اسکرین کے سامنے آپ بٹھا دیں, اب اس کے سامنے آپ کچھ بھی کرتے رہے نا اس کو بالکل کوئی فکر نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ موونگ اسکرین ہوتی ہے, اور کیتھوڈ رے جو سی آر ٹی ٹیوب جو پہلے ہوتی تھی اب تو پتہ نہیں کیا کیا نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں تو ان کی ریز وغیرہ, لیکن بیسیکلی جو ہوتی ہے نا وہ موونگ اسٹرکچرز ہوتے ہیں, وہ انسان کو محو کر دیتے ہیں اپنی طرف. تو اس وجہ سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اب جدھر سے موومنٹ ہو رہی ہے نا انسان اسی طرف نظر اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر بلا دھیانی میں بھی یہ کام ہو رہا ہے تو اس علم کے حاصل ہو جانے کے بعد جو ہے نا پھر اب دھیان رکھے کہ نہیں میں نے ادھر نہیں دیکھنا, ادھر اپنے آپ کو فورس کر کے دوسری طرف دیکھیں. تو کہتے ہیں کہ پانی مانگ سکتا ہے, مہمان میزبان کے گھر میں نمک اور پانی کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. نمک اور پانی کے سوا پانی مانگ سکتا ہے اگر نہ ملے, یا اگر نمک نہیں ملا تو وہ بھی مانگ سکتا ہے. اس کے سوا مہمان کسی کے گھر جا کر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. مہمان کے چار کام ہیں, پہلا جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے, دوسرا جو ملے وہی کھائے, تیسرا صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر نہ جائے, اور چوتھا کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے جیسے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, کہ اے اللہ اس کو کھلائیے جس نے مجھے کھلایا ہے اور اس کو پلائیے جس نے مجھے پلایا ہے. بہت ہی چھوٹی سی مصنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یہ مہمان کے لیے کر کے پھر وہاں سے اٹھے. بازار کے کھانے کے بارے میں بھی نقطہ تھا جو کہ اس وقت ذہن سے نکل گیا کہ ہمارے مشائخ بازار کے کھانے کا بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے, لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ آج کے دور کے اندر اعتدال کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ یہ بھی وہاں پر کرے کہ جہاں پہ گھر کے کھانے کی کا اہتمام وغیرہ جو ہے وہ آسان ہو, اور اگر آسانی کی بجائے کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں, گھر والوں کے لیے تکلیف کا سبب کہ نہیں جی میں نے تو بازار کا کھانا ہرگز نہیں کھانا ہے, آپ گھر میں ہی بنائیں, اور گھر میں بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں کہ چلے جو روٹی سوکھی جو ہے وہ بنا دی تو میں نے کھا لی, نہیں گھر میں بھی جو ہے نا وہ اپنا خاندانی اسٹینڈرڈ پورا ہونا چاہیے. تو اب بازار کا کھانا بھی نہیں کھانا ہے اور گھر کے اندر جو ہے وہ سٹینڈرڈ سارے کے سارے میٹ ہونے ہیں, ساری روایات کا خیال رکھا جانا ہے, تو یہ پھر دوسرے انسانوں کے لیے نا تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. تو اس تقویٰ کا جو ہے نا وہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں کہ اب وہ بازار کا کھانا بھی جو ہے وہ کھا لیا کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا حضرت جو ہے وہ انڈیا گئے اپنے پہلے سفر پہ, جب حضرت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا انڈیا میں بھی, بس جو ہے وہ بلکہ جاب کی جو تعلق تھا نا, تو اس تعلق سے پھر انڈیا گئے تھے ویزا وغیرہ لگوا کر کے. تو خود بتاتے ہیں کہ میرے سامان کے اندر آدھا جو لوڈ تھا نا وہ میرے کھانے کا تھا, جو کہ میں گھر سے لے کر کے گیا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا پتہ نہیں مشرق کے بنایا ہوا کھانا ہوگا, کیسا کھانا ہوگا, مجھے جو ہے وہ باہر کا کھانا نہیں کھانا. تو اپنا کھانا جو ہے وہ اپنے سوٹ کیس میں لے کر کے گئے تھے. یہ بھی ایک دور تھا حضرت کی زندگی کا, لیکن اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک غلطی عام طور پر یہ بھی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں اور میزبان ان کے لیے کوئی مشروب لاتا ہے, اب اس نے تو پہلے کو پکڑایا اور وہ پہلے صاحب اس کو آگے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ مہمان کا حق نہیں ہے, مہمان ایسا نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ میں میزبان نے جو پکڑایا اس کو چاہیے کہ وہ اسی کو پیے. ممکن ہے کہ اس نے شوگر کا مریض دیکھتے ہوئے بغیر شوگر کا جوس ان کو لا کے دیا ہو اور باقی سب میں شوگر ہو اور ان صاحب نے وہ آگے پکڑا دیا. پھر بعد میں ان کو اگر شوگر والا ملے گا, چینی والا ملے گا, تو کہیں گے کہ میں پیتا ہی نہیں. تو شریعت کتنی خوبصورت ہے, فرمایا کہ میزبان جس کے سامنے جو چیز کھانے کی رکھے تو مہمان اس کو دوسرے مہمان کے سامنے نہیں رکھ سکتا. یعنی اگر آپ مہمان ہیں تو آپ دسترخوان سے وہاں کی بلی کو ہڈی بھی نہیں ڈال سکتے. یعنی وہاں پہ اگر بلی صاحبہ چل پھر رہی ہے, ایک تو ہوتے ہیں پیٹ کیٹ ہوتی ہے نا, تو وہ تو ویسے بھی آج کل اس قسم کے کھانے نہیں کھاتی, ان کے لیے تو خاص کیٹ فوڈ ہی چاہیے ہوتا ہے. لیکن ویسے اگر ہمارے پاکستان وغیرہ میں باہر اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ بلیاں ایسی چلتی پھرتی ہوئی آ جاتی ہیں, اسٹری کیٹس, تو ان کو بھی جو ہے وہ کھانا نہیں ڈال سکتے. آپ کو اس کا اختیار نہیں, بس آپ کو جو دیا جا رہا ہے آرام سے کھائیں. لیکن بعض رشتے داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان میزبان بھی ہوتا ہے مہمان بھی ہوتا ہے, تو جہاں ایسی رشتے داری ہے, ایسی محبت کا تعلق ہو, تو پھر انسان وہاں پر بے تکلفی سے کھا پی سکتا ہے اور کھانے کو ذرا آگے بھی بڑھا سکتا ہے. جیسے کہ ہم جب نماز کے بعد ہم چائے وائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو اب جو ہے وہ لوگ لا کر کے جو چائے رکھتے ہیں یا جو چیز سامنے رکھتے ہیں, تو اس کو اگر آگے بڑھا دیا کہ بھائی جو دور لوگ ہیں ان تک بھی وہ پہنچ جائے. میں نے خراب کر دیا اس کو, چل رہا ہے نا, صحیح ہے. تو جب پیل آ کے رکھی جاتی ہے تو پھر اپنی چائے جو ہے وہ آگے بڑھا دی. اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی خاص چائے آ رہی ہے تو پھر آپ دوسروں تک اس کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ سرو کرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی چیز پہنچ جائے. تو وہاں پر اپنا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بھی آپ جو ہے وہ خاص کر مہمان نہیں ہوتے بلکہ ایک طرح سے آپ ایک گونا میزبان بھی ہوتے ہیں. اگر مہمان تھکا ہوا آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے, اس کے پاؤں دبائے. مولانا وہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم تھے, وہ ایک دفعہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے. حضرت نے کھانا بھی کھلایا اور پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حضرت نے خود ان کے پاؤں دبائے. اگر مہمان اپنی پسند کا کھانا بتا دے تو بعض اوقات میزبان کو بہت خوشی ہوتی ہے. چنانچہ بغداد میں ایک صاحب رہتے تھے جو زعفران کا کام کرتے تھے, ان کو لوگ زعفرانی بغدادی کہتے تھے, یہ ان کا نام پڑ گیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں آ کر مہمان ٹھہرے, ان کی باندی آئی اور اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہو تو بتائیں, ہم کھانے کا انتظام کرنے لگے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پرچی کے اوپر اپنے ہاتھ سے ایک کھانے کا نام لکھ دیا کہ یہ بنا دو. جب زعفرانی بغدادی واپس آیا تو باندی نے کہا کہ آپ کے مہمان نے اپنی فرمائش لکھ کر دی ہے. تو جب وہ کاغذ میزبان کے ہاتھ میں آیا تو اس نے باندی کو آزاد کر دیا. اتنی خوشی ہوئی کہ میرے مہمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بتا دیا کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے. بسا اوقات محبت کا ایسا تعلق ہوتا ہے. حضرت نے واقعہ احیاء العلوم الدین سے نقل فرمایا. چنانچہ حضرت عباس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. سنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری پلیٹوں میں کھانا سامنے رکھا. یہ اسراف نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہمارے مہمان کی طبیعت کس کھانے کو چاہے, لہذا وہ اپنی پسند کے کھانے کا انتخاب کر لے اور اسے کھا لے. اچھا ہے کہ وہ اپنی پسند کا کھانا کھا لے, باقی کھانا ضائع تو نہیں جاتا, وہ پھر اہل خانہ کے کام آ جاتا ہے. یعنی یہ سارا جو کھانا صاحب نے رکھا تھا تو اس میں اگر ایسی سوچ ہو کہ جی ہم نے کھانا پھینکنا نہیں ہے, ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ مہمان اپنی پسند کا کھا لیں گے اور باقی جو ہے پھر ہم آپس میں بانٹ کے کھا لیں گے, تو اس نیت کے ساتھ اور اس طریقے سے یہ کام کرنا صحیح ہے. لیکن جہاں پر ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہاں پر جو ہے نا وہ کس قسم کا مزاج ہو کہ جی ہم نے تو فریش کھانا کھانا ہے, تو وہ فریش کھانے کے چکر میں جو ہے نا پھر وہ کھانا لوگ پھینک دیتے ہیں, فریج ہوتا ہے لیکن اس کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں کہ جن کو پھر آپ کھانا کھلا دیں گے, کھانا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اور نہ جو ہے کسی کے اوپر ایکسٹرا جو ہے وہ ایک یعنی بوجھ اور اذیت والا معاملہ ہوگا. سب سے اہم چیز دفع مضرت, تکلیف کو دور کرنا, یہ ہمارے دین کے اندر سب سے اہم چیز ہے. مہمان کو اچھے اچھے کھانے کھلانا, اس کے سامنے ملٹیپل چوائس کے جو ہے نا وہ مینیو رکھنا یہ پہلی چیز نہیں ہے, یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز ہے دفع مضرت, اور اس کا جو ہے نا وہ ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک کسی کے آگے 10 کھانے نہ رکھیں لیکن تکلیف کسی کو بھی پہنچانے کا جان بوجھ کے سبب نہ بنے. مہمان کے کھانے میں برکت, چنانچہ ہم نے ماں وراء النہر کے علماء میں یہ خلق دیکھا کہ ان کے یہاں چار بندے مہمان جاتے تھے لیکن گھر میں جتنا کھانا بنتا تھا وہ سارے کا سارا دسترخوان پہ لگا دیتے تھے. مجھے ابتدا میں حیرت ہوتی تھی کہ 20 بندوں کا کھانا صرف چار بندوں کے لیے ہے. پھر میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ چار بندوں کے لیے 20 بندوں کا کھانا کیوں لگتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں عادت ہے کہ مہمان آتا ہے تو ہم پورا کھانا سامنے رکھ دیتے ہیں, جتنا چاہے وہ کھائے, پھر اس کے بعد باقی کھانا گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں. مہمان کے بچے ہوئے کھانے میں برکت ہوا کرتی ہے, تو یوں دسترخوان پر رکھنے سے ہمارا کھانا بابرکت بن جاتا ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کی ایک بات عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 40 سال ہمیشہ مہمان کی نیت سے کھانا بنایا اور خود اس کا طفیلی بن کر کھانا کھایا. یعنی گھر میں کھانا بنتا تھا تو مہمان کی نیت سے, اور چونکہ ہم خدمت والے ہیں یعنی ہم نے اس مہمان کی خدمت کرنی ہے, اس لیے ہم اس کے طفیلی بن کر کھانا کھا لیتے تھے, ورنہ کھانا تو مہمان کا ہوتا تھا. اس معاملے میں بھی جیسے کہ شروع میں بات ہو چکی ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے نا یہ سارا نیتوں کا کھیل ہے. اگر آپ نے برکت کی یعنی اللہ کی طرف سے جو برکت نازل ہوتی ہے, رحمت نازل ہوتی ہے, اس کی نیت سے یہ کام کیے نا پھر برکت نازل ہوگی. ایسے نہیں کہ ناک شریف کی حفاظت کی خاطر آپ نے سارے کام کیے ہیں, معاشرے میں اپنی جو ہے وہ عزت کی خاطر یہ سارے کام کیے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ برکت کے رکھ رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. انما لامرئ ما نوى, جس کی نیت کرتا ہے نا اس کو وہی ملتا ہے. ناک تو بچ جائے گی تمہاری, تمہیں برکت ہرگز نہیں ملے گی اس کے اندر. تو نیت کا کھیل جو ہے نا یہ اتنا ایسنشل ہے, اتنا انٹیگرل ہے, اتنا فنڈامنٹل ہے کہ جس کے اوپر اچھی سے اچھی نیکی جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بڑی سے بڑی نیکی بن جاتا ہے. یہ ہمارے دین کا مزاج ہے اور ہم نے اسی چیز کو جو ہے نا وہ سب سے پسے پچھ ڈالا ہوا ہے. ہم بڑے بڑے نیک اعمال کر لیتے ہیں لیکن ہماری نیتیں جو ہوتی ہیں نا وہ غلط ہوتی ہیں, ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں. بلکہ کافی ساری خواتین جو ہے نا وہ آج کل پریشان ہیں کہ جی آج میں بولوں دوبارہ شروع کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ بڑا لمبا ہو گیا ہے, ابھی تک جو ہے وہ ہم نے دوبارہ سے کلاسز شروع نہیں کریں. تو اب اس کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی مصروفیت ہو گئی تھی, بڑے چیزوں سے ہم بچ گئے تھے اس عالمہ کورس کی مصروفیت کی وجہ سے, تو اب وہ کب شروع ہوگا, بڑا وہ ہو رہا ہے. کچھ تو خیر اپنے لگ گئے اپنے پرانے مضمونوں کے اندر, کچھ کو جو ہے وہ فکر ہوئی بھی پڑی ہے. تو ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی نیت ہی غلط تھی. یہ ہماری نیت ہے کہ ہم اس عالمہ کورس کے ذریعے سے آپ کو خرافات سے محفوظ رکھیں, آپ کے پاس وقت نہ چھوڑیں. یہ میری نیت ہے کرنے کی, یہ محتمل لوگوں کی نیت ہے, یہ مدرسے والوں کی نیت ہے کہ وہ آپ خود گناہ سے بچائیں اس عالمہ کورس کے بہانے. لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہو گئی نا کہ آپ جو ہے وہ اس کے بہانے جو ہے وہ کچھ الٹی سیدھی چیزوں سے جو ہے وہ بچ رہی تھیں, تو یہ اس عالمہ کورس یا اس علم کی جو ہے نا یہ ناقدری ہے, یہ اس کی ناقدری ہے. نیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں علم حاصل کروں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں, میں اپنے اللہ کی مقرب بن سکوں, میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. اور راضی بھی کرنے کے لیے جو ہے نا پہلے محبت ہونی چاہیے, ورنہ یہ جو ہے نا یہ ایک تکیہ کلام ہمارے یہاں بن گیا, کیونکہ مشائخ سے سن لیا نا یہ ساری باتیں. رب کو راضی کرنا, اب کیوں راضی کرنا بھائی, میں آپ کو راضی کروں, کیوں میں آپ کو راضی کروں, وائی شوڈ آئی یو نو ٹرائی ٹو پلیز یو. بس ایسے ہی تکیہ کلام سن لیا تو آگے جو ہے وہ آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں, وائرل کرتے رہتے ہیں باتوں کو. راضی اس کو کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے, ایسے فری میں نہیں راضی کیا جاتا, تکیہ کلام کے طور پہ راضی نہیں کیا جاتا. راضی تو اس کو کیا جاتا ہے جس سے محبت ہو. کیا محبت ہے رب سے؟ کیا اپنے رب سے محبت ہے یا دنیا کی غرازتوں کے ساتھ محبت لگائی ہوئی ہے, دنیا کی نجاستوں کے ساتھ محبت لگائی ہوئی ہے, اپنی چاہتوں کے ساتھ محبت لگائی ہوئی ہے, اپنے نفس کے ساتھ محبت لگائی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر آگے سے جملہ کیا قسمہ کر رہے ہیں, رب کو راضی کرنا ہے. وہ کیوں راضی کرنا ہے بھائی, خام خامے رب کو راضی کرنا ہے. تو رب کی محبت کیسے پیدا ہوگی, رب کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب تک رب کا پتہ نہیں چلے گا نا, اس وقت تک رب کی محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور رب نے ہمارے اوپر حجت تمام فرما دی, اپنے قرآن مجید میں فرما دیا الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو کہ رحمان کو جانتا ہے, جس کے پاس رحمان کی معرفت ہے, اس سے پوچھو گے, اس سے سیکھو گے نا, تب تمہارے دل میں بھی رب کی محبت پیدا ہوگی جو کہ اس خبیرہ کے دل کے اندر تھی, وہ تمہارے دل کے اندر آئے گی. جب محبت آئے گی نا, اس کے بعد رضا will make sense کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں, کیا چیز میرے رب کو راضی کرتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے میرا رب راضی ہوگا, اس کا جواب جو ہے وہ علم کے اندر ملے گا, اس کا جواب علم کے اندر ملے گا. اللہ کے حکم کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز کے اندر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے. تو علم کی یہ نیت ہے, یہ کوئی تھوڑی کہ مشغولیت مل گئی ہے. بھائی ٹھیک ہے, ایک درجے کے اندر یہ نیت بھی جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے, لیکن ناٹ فار ایور. یہ نہیں کہ بس یہی نیت چلی جا رہی ہے, اچھا مشغلہ مل گیا ہے, یہی چلی جا رہی ہے نیت. دو سال گزر گئے, تین سال گزر گئے, چار سال گزر گئے, حتیٰ کہ فارغ التحصیل ہو گئے, اور نیت کیا چل رہی تھی کہ اچھے مشغولیت مل گئی, اچھے فرینڈز مل گئے ہیں, اچھا ایک سرکل مل گیا ہے, اچھی چائے پارٹی ٹی پارٹی وغیرہ مل جاتی ہے, اب جو ہے وہ اچھا گپ شپ ہو جاتی ہے, اور یہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے اس بہانے سے, اور کچھ جو ہے وہ لوگ پوچھنا بھی شروع ہو گئے, تو فتوا وتوا بھی دینے میں بڑا مزہ آتا ہے, لوگوں کو بتانے بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو نیت جو ہے نا یہ ٹھیک کرنا, ہم نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ یہ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے, ایک چٹکی بجا دے نیت ٹھیک ہو جائے گی ہماری. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری کیا کیا خراب نیتیں ہیں, اور کیسے کیسے شیطان ہمیں جو ہے وہ نچا رہا ہے, ڈانس کروا رہا ہے ہمیں شیطان اپنی انگلیوں کے اوپر, ہماری نیتوں کو خراب کر کر کے. اسی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے, ایک قدم آگے جاتے ہیں دس قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, اور ازیوم اور گمان کر کے بیٹھے ہوئے کہ جی اللہ مائی می اینڈ مائی اللہ از وتھ می. ایک سے ایک ہم کہتے ہیں جی اور کچھ نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ ہی کر لیں. وہ کیوں نہیں کر سکتے اور کچھ, اور کچھ نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے کچھ اور, کیوں نہیں کر سکتے کچھ اور؟ اس وجہ سے تم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تم نے خدا کا کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, تم نے خدا کا کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, اس لیے تم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے تم خدا کا کام نہیں کر سکتے. اگر تم اپنا کام کرنا شروع کرو تو تمہارے منہ سے یہ جملہ کبھی نکل نہ پائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تمہارا کام ہے بندگی کرنا, تم بندگی کیوں نہیں کرتے ہو, گندگی کیوں مچائی دیا تم نے؟ گندگی کو چھوڑو, بندگی شروع کرو, جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. پیپسی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, پیپسی بڑے کام کی چیز ہے, پتہ ہے آپ کو, بڑی بہترین اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے. پیپسی کے اندر اللہ والوں کی نظر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. پتا ہے ہمارے حضرت پیپسی کو کیا کہتے ہیں؟ پتا ہے نا, کچھ لوگوں کو تو پتا ہے, پیپسی کو عربی میں لکھیں بے بسی بنتا ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی ایسے نظر جاتی ہے چیزوں کے اوپر. تو پیپسی ہمارے لیے بہترین ریمائنڈر ہے, بہترین ہمارے لیے ہماری حقیقت دکھانا ہے, تم کتنے بے بس ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, کتنے بے بس ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا اب آپ پیپسی پینا چھوڑ دوں, تو ویسے بھی نہیں پینی چاہیے, ہم نے تو الحمدللہ بہت پہلے سے پیپسی چھوڑی ہوئی ہے, اس کے شوگر کی وجہ سے بھی, اس کے امریکہ کے کانٹیکٹ کی وجہ سے بھی, بہت پہلے کی بات ہے. الحمدللہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پلانے کا بیک آؤٹ کر رہے ہیں, ان کا کہ وہ ہم جو ہے نا کارٹونوں کا انتظار نہیں کر رہے تھے بیک آؤٹ کرنے کے لیے, ہم جو ہے وہ غزہ کا انتظار نہیں کر رہے تھے بیک آؤٹ کرنے کے لیے. جس چیز کا کر سکتے تھے نا وہ بہت پہلے سے کیا ہوا ہے, اور جس کا نہیں کر سکتے وہ ابھی بھی نہیں کر رہے. آپ کر رہے ہیں خالی چار پانچ برانڈوں کا بیک آؤٹ کرنے کے بعد, کیا سارے امریکہ کی چیزوں کا بیک آؤٹ کر دیا؟ سانس پوری نہیں آئے گی پیٹ کے اندر اگر امریکہ کے ساری چیزوں کا بیک آؤٹ کر دیا تو. سمجھ کیا رکھا ہوا ہے ہم نے بیوقوف, دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہا ہے ساری. جو اپنے کرنے کا کام ہے, جو کہ بندہ جیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کیوں نہیں کر سکتے یہ والا کام؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بائیک آؤٹ ہی کر لیں. تو حاتم اثر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ پانچ کاموں میں جلدی کرے. پہلا کام, لڑکی کے نکاح میں جلدی کرے. ٹھیک کیا آ جائے اس کو جلدی سے, پہلا رشتہ بھی جائے نا وہ بھی ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آئندہ رشتہ نہیں آئیں گے. ٹھیک کر کے آ جاؤ جلدی سے, جو ہے نا بس جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, ایفیشنسی دکھاؤ ہر چیز کے اندر. اس میں بھی ایفیشنسی دکھانی ہے, اس میں یہ ایفیشنسی نہیں ہے. ہمارے حضرت نے اپنی بیٹی کی نکاح کے دیے جو ہے نا وہ ایک تو بہت وقت لگایا, اور جب بہت اچھا رشتہ بھی آ گیا نا 70 مرتبہ استخارے کی, اور 70 کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ 70 ہی ہو, بہت زیادہ استخارے کیے حضرت دامت کا. ہم 70 نہ کریں, 7 دفعہ تو کریں گا مسلم. سب سے ہلکا چیز سمجھا ہوا ہے, بوجھ اتارو باہر میں جائے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. تو لڑکی کے نگاہ میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے. دوسرا, مردے کو دفن کرنے میں. جب کسی کی موت ہو جائے, ولی بھی موجود ہو, ویسے تو ولی کی موجودگی کی بھی کوئی شرط نہیں ہے, لیکن اگر ہو تو اس کے اوپر پھر فقہ کا پورا ہے تفصیل کہ ولی آ جائے اس کے بعد پھر بس مردے کو دفن کرنے میں جلدی کرو. خامخا کے ڈیلیز نہ کرو کہ بھئی اب فلانی نماز ہوگی تو اس نماز میں زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اس میں پڑھیں گے, پھر اس میں کریں گے تو اس میں کریں گے. قرض ادا کرنے میں جلدی کرو, اس کے اوپر پہلے بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرو, گناہوں سے توبہ جلدی کرو اس کے اندر. اور یہ کہ وہ کام ہے جو کہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے. توبہ نہیں نہیں یہ کچھ یہ تو ہم کر نہیں سکتے. یا تو میزائل ماریں گے ہے نا, اور میزائل نہ نہیں مار سکتے ابھی چونکہ ہمیں لڑنا نہیں آتا, ہمیں فرق ہونا نہ کرنا نہیں آتا, ہم میزائل بھی نہیں مار سکتے, تو اب جو ہے بائیک آؤٹ کرنے بھی. کھیل تماشا, اور مرے جا کر کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر کے ہمارے اس کھیل تماشے کی وجہ سے, اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی. گناہوں کا تو ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ گناہ ہوتا کیا ہے, توبہ کیا چیز ہوتی ہے. بس ایسی ریلے میں چل چل کر کے نا نیک بن گئے, لمبی لمبی داڑیاں آ گئی ہیں, اور جو ہے وہ جبے آ گئے, اور امامے آ گئے, اور برقعے آ گئے, اور عالم کورس آ گیا, اور عالمہ کورس آ گئے, اور فتوے آ گئے, اور نہ جانے کیا کیا آ گیا, سوائے توبہ کے. پیچھے کیا کیا تھا اس کے اوپر کوئی ندامت ہے, اس کے اوپر کوئی افسوس ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا ہے اپنی زندگی کے 40 سال 20 سال 25 سال 30 سال, میں نے رب کی نافرمانی کری ہے, اور اسی کا دیا ہوا کھایا بھی ہے, اور اس کو ایسے میں نے اگنور کیا ہے, اور اس کو ایسے میں نے سب سے زیادہ کم تر مقام دیا ہے اپنی زندگی کے اندر, اپنے فیصلوں کے اندر, اپنی ترجیحات کے اندر. کوئی افسوس ہے؟ کوئی ریمورس ہے اس کے اوپر؟ اور کوئی اللہ سے ارادہ کیا ہے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا؟ نہیں, برقع کرا لیا تو اب جو ہے نا وہ شادی کے ہال تک برقع, شادی کے اندر جو ہے نا وہ خاندان والے ہیں وہ برقع جو ہے وہ پسند نہیں کرتے, شادی کے ہال کے اندر برقع اتر گیا. تو یہ تم نے کیا کیا تھا, یہ برقع پہنا تھا, یہ نقاب کیا تھا تم نے؟ ہاں بے شک تم نے برقع کیا تھا, تم نے نقاب کیا تھا, تم نے پردہ نہیں کیا تھا, تم نے توبہ نہیں کری تھی بے پردگی سے. اسی وجہ سے ایک جگہ پہ کرتی ہو دوسری جگہ پہ نہیں کرتی ہو, کسی کے سامنے کرتی ہو کسی کے سامنے نہیں کرتی ہو, کیونکہ تم نے بے پردگی کے گناہ کبیرہ سے توبہ کیا ہی نہیں تھا, توبہ کی ہی نہیں تھی تم نے. اس طرح سے برقعے بھی چڑھ جاتے ہیں, اس طریقے سے داڑیاں بھی اگ جاتی ہیں, اس طریقے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہ ایک فینومینا ہے اس وقت امت کے اندر انپریسیڈنٹڈ, کہ توبہ کیے بغیر اتنی بڑی تعداد نیکوں کی اکٹھی ہو گئی ہے. اوہو جدھر جائیں نیکی نیک, ماشاءاللہ جدھر نظر اٹھاؤ ادھر ہی جو ہے وہ داڑیاں, ادھر ہی جو ہے وہ پگڑیاں, ادھر ہی جو ہے وہ نیکی کی باتیں, ادھر ہی جو ہے وہ مشاغل سارے کے سارے. اتنی نیکیاں, اوہو اتنے اعمال. یہ پہلے اس کا تصور کوئی نہیں تھا, کیونکہ پہلے نیک جو ہے نا وہ نیکوں کے پاس آ کر کے مشائخ کے پاس آ کے توبہ کر کے پھر نیک بنتے تھے, توبہ کر کے نیک بنتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بغیر توبہ کے جو ہے نا وہ نمازی نہیں بن گیا, آ کر کے توبہ کر کیے بغیر جو ہے نا وہ حاجی نہیں بن گیا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے. کہاں بھی چلو آپ سے جو ہے نا آپ جو ہے وہ طواف کر لینا میرے بتاوے طریقے کے مطابق طواف کرنا آپ تم, نہیں پہلے کفر اور شرک سے توبہ کرو, میری بات ماننے کا تم جو ہے نا وہ پکا عہد کرو. صرف لا الہ الا اللہ بھی کافی نہیں ہے, محمد الرسول اللہ ساتھ ہوگی اس کے تب تم ایمان والے کہلاؤ گے. اور یہی طریقہ, یہ کیا بات ہوگی نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ کیا اور باقی امت اس سے فارغ ہے, باقی امت اس کے بغیر ہی توبہ کے بغیر ہی چل رہی تھی؟ نہیں, امت میں کبھی بھی توبہ کے بغیر جو ہے نیک بننے کا تصور نہیں تھا. یہ تو لارڈ میکالے کو برا بھلا کہیں, جس کو بھی برا بھلا کہیں گے, تو ہمارا جو غلام بنایا گیا توبہ نہ کرنے کے اوپر, اور پھر جب غلام بن گئے تو توبہ کی اہمیت ہی کو دین سے اڑا دیا گیا, توبہ کی اہمیت کو ہی دین سے اڑا دیا گیا, کہ گناہ کو گناہ ماننا سمجھنا, اس کے اوپر نادے اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں, تم اس کے بغیر ہی سب کچھ کر سکتے ہو. تو یہ ہماری غلامانہ ذہنیت جو ہے نا, یہ اس کا حصہ ہے یہ, اور اس سے پہلے کبھی امت پوری کی پوری غلام نہیں بنی تھی, اس وجہ سے پہلے ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا. فرماتے ہیں کہ جی گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر نہ کرو, اور آخری بات موضوع سے ریلیٹڈ, مہمان کو کھانا کھلانے میں دیر نہ کرو. مہمان کے کھانے کا حساب نہیں. جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دسترخوان پر لمبی نشست کرو, یہ تمہاری عمروں کی ایسی گھڑی ہے کہ جس کا حساب نہیں ہوگا. جب مہمان دسترخوان پر ہو تو کھانے میں جو وقت لگتا ہے ان گھڑیوں کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے. ویسے بھی منقول ہے کہ جو کھانا سحری اور افطاری کے وقت کھایا جائے اور جس کھانے میں مہمان شریک ہو اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے. تو لمبی نشست کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فضولیات کے اندر اور خرافات کے اندر اور کرکٹ کے ڈسکشنز کے اندر اور جو ہے نا الٹی سیدھی اٹھ پٹاخ قسم کی باتوں کے اندر نشست کو لمبا کرو تو جی اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے. نہیں, اگر ایسا ہوتا نا تو مجلس سے اٹھنے والی دعا کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے مجلس کے اندر جو گناہ ہو گئے. حساب لیا جائے گا تبھی مجلس کے گناہوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو اچھی نشست جو ہو جس کے اندر نیکی کی باتیں ہو رہی ہیں, تقوی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر اس نشست کو لمبا کرو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کہ ان کے ساتھ ایک مرتبہ عجیب معاملہ ہوا. ایک آدمی نے دعوت کا انتظام کیا, اس کے بیٹے کو حضرت سے محبت اور عقیدت تھی, اس نے آ کر حضرت کو بھی دعوت دی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, دروازے پر والد صاحب کھڑے تھے, انہوں نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا. تو حضرت واپس آ گئے. بچے نے کہا کہ سارے مہمان آ گئے حضرت نہیں آئے, تو وہ پھر بلانے کے لیے آ گیا. تو حضرت پھر چل پڑے. دروازے پر پھر باپ کھڑا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا, آپ پھر واپس تشریف لے آئے. چار مرتبہ ایسے ہوا اور حضرت نے نہ باپ سے شکوا کیا نہ بیٹے سے شکوا کیا. احیاء العلوم الدین میں اتنا لکھا ہوا ہے. اب آگے ہے کہ لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے, تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میرا تجلیات افعالیہ کا سبق تھا. تجلیات افعالیہ جو ہے وہ ہمارے نفسانی سلسلے کے اندر بھی ایک سبق ہوتا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو رہا ہے, اس کا انسان کو ادراک نصیب ہو جائے. تو میرا تجلیات افعالیہ کا سبق تھا, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں چاہتا ہوں تو اپنی نعمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں, پہنچتے ہو تو دروازہ بند کر دیتا ہوں, یہ سب میرے اختیار میں ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معرفت عطا فرمائی, یہ سبق میں نے آج سیکھا ہے. یعنی اس طرح سے پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن کروائی, تب مجھے جو ہے نا وہ اصل اس کی حقیقت نصیب ہوئی. تو ہمارے اکابر تو ان باتوں سے بھی معرفت کی باتیں سیکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے بھی مہمان نوازی کرتے تھے. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ کو صلہ رحم, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, محتاجوں کو کما کر دینے والے ہیں اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہیں. موضوع کو مکمل کر لیتے ہیں آج. مہمان کا رزق پہلے بھیج دیا جاتا ہے, بعد میں مہمان کو بھیجا جاتا ہے. جو مہمان آتا ہے وہ ہمارا رزق نہیں کھاتا ہے, اپنا رزق کھاتا ہے. ہمیں تو دسترخوان بچھانے کا اور ہاتھ دھلوانے کا ثواب ملتا ہے کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, کھانا تو وہ اپنا کھا رہا ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے قریب کے گاؤں میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے, انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا. وہ اس واقعے کے عینی شاہد تھے. دیہاتی ماحول تھا, ایک گھر میں میاں بیوی میں آپس میں رنجش ہو گئی. جب وہ آپس میں ذرا ہاٹ ورڈز استعمال کر رہے تھے تو عین اسی وقت ایک رشتے دار مہمان آ گیا. اب اس گھر والے نے مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا اور گھر آ کے بیوی کو کہا کہ فلاں رشتے دار مہمان آیا ہے. اس نے کہا کہ کھانا نہ تمہارے لیے ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے. ہوم گورنمنٹ جب ناراض ہوتی ہے تو کھانا پینا بند ہو جاتا ہے. تو وہ غصے میں تھی, اس نے کہا کہ کھانا آج نہ تمہارے لیے ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے ہے, اور دوسرے کمرے میں چلی گئی. تو بھائی بیویوں کے اوپر ایسے حالات آتے رہتے ہیں, تو ان حالات کی وجہ سے مردوں کے اوپر بھی حالات آتے رہتے ہیں اس طرح کے. لیکن جو قوام بنایا نا, تو ایسی فری میں نہیں بنا دیا, ان حالات کو ہینڈل کرنے کے لیے ہی قوام بنایا گیا. خامخواہ میں جائیں نا, پھر آپ قوام نہیں ہیں بلکہ آپ اسفل السافلین کہلائیں گے. خامخواہ جی مرد کے نام سے آپ قوام نہیں بن جاتے ہیں فری میں. تو کبھی کبھی عورتوں کی برائی بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ بھی کر دینا چاہیے. اچھی بات ہے, سچی بات ہے, ہمارے حضرت یہی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. تو اب یہ بڑا پریشان ہوا, آ کر مہمان کے پاس بیٹھا. اس کے ذہن میں یہ پریشانی تھی کہ مہمان آیا ہے اور تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت ہوگا, میں اس کو کیا بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے. تو چنانچہ اس نے سوچا کہ جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے پڑوسی ہیں یہ بھی رشتے دار ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ بہت بے تکلفی کا معاملہ ہے. وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ میرے پاس مہمان آیا ہے, میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کھانے کے دراصل اس کی تو نیت ٹھیک نہیں تھی مگر پردے رکھنے پڑتے ہیں. تو کہا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ مہمان کا کھانا بنا دیں. تو پڑوسی رشتہ نے کہا کہ جی ہمیں تو بہت خوشی ہوگی, ہم ابھی تھوڑی دیر میں پکا کر بھیج دیتے ہیں. ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ مہمان بھوکا نہیں رہے گا. چنانچہ آیا اور مہمان کے پاس بیٹھا. اب تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ مہمان کو میں لسی پانی تو پلاؤں, اتنی دور سے آیا ہے. تو جب یہ اس گھر سے گھر کے اندر آیا, یعنی لسی پانی وغیرہ تو بیوی کو نہیں کہنا تھا, اس نے خود ہی بنا لینا تھا. تو وہ جب اندر آیا تو دیکھا کہ بیوی زار و قطار رو رہی ہے. بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی رونے والی تو نہیں تھی پر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے. تو جب قریب آیا تو وہ کہنے لگی کہ بس آپ پلیز اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا. تو بیوی نے کہا کہ آپ کو تو میں نے انکار کر دیا کہ کھانا نہ آپ کے لیے اور نہ آپ کے مہمان کے لیے ہے, مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے, مہمان کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو مہمان ہے. چلو کوئی بات نہیں, میں اس کے لیے کھانا بناتی ہوں. جب میں اپنے کچن میں گئی کہ اس کے لیے روٹی بناتی ہوں تو دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا سا آدمی منور چہرے والا ہمارے آٹے میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے. میں اسے دیکھ کر گھبرائی تو اس نے مجھے کہا کہ گھبراؤ نہیں, یہ تمہارے پاس مہمان کا رزق پہلے بھیجا گیا تھا, اب یہ ہمسائے کے گھر جا رہا ہے. یہ عجیب واقعہ سنا کر بیوی کہنے لگی کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق میرے پاس بھیجا تھا اور میری بدبختی کہ میری وجہ سے وہ رزق کسی اور کی طرف لوٹا دیا گیا. تو مہمان بعد میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے پہنچاتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ہم نے ماوراء النہر کے علماء کا ایک عجیب عمل دیکھا. ہمارے پاس تو نیچے زمین پہ دسترخوان بچھاتے ہیں, ان کے ہاں جس گھر میں جائیں ایک مخصوص جگہ پر ایک میز ہوتی ہے جو زمین سے تقریباً 1.5 فٹ اونچی ہوتی ہے. اگر آپ زمین پر بیٹھے تو کھانا بالکل نیچے نہیں ہوتا, کھانا تھوڑی اونچی سطح پر ہوتا ہے, پلیٹ قریب آ جاتی ہے, انسان آسانی سے کھانا کھا سکتا ہے. اس کے اوپر وہ دسترخوان لگاتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کھانا پاؤں سے نیچے نہیں ہوتا, ورنہ تو کئی دفعہ بیٹھنے کی جگہ اونچی ہوتی ہے اور کھانے کی جگہ نیچی ہوتی ہے. یہ بھی کھانے کی بے ادبی ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں کسی کے بھی گھر جاتے تو وہ سیدھا دروازے سے لے کر اس جگہ بٹھاتے اور وہاں اس میز کے اوپر پہلے سے ڈرائی فروٹس, مختلف مٹھائیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی تھیں. وہ اس کے اوپر سے ایک جالی دار کپڑا اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جی شروع فرمائیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا عادت ہے؟ تو ایک عالم نے پوچھا کہ ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے اس گھر کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں, اس لیے ہم 24 گھنٹہ اس کو بچھا کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کتنے لوگ ہیں جو اس کو افورڈ تو کر سکتے ہیں مگر ہمیں اس خلق کا پتہ نہیں ہے. تو جو دسترخوان بچھا رہتا ہے نا, تو دسترخوان کے بچھے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. لیکن یہ دسترخوان جو ہے وہ میاں بیوی کی رضامندی سے بچھے نا تو رحمت آتی ہے. اور اگر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے بعد دسترخوان زور زبردستی کے ساتھ بچھا دیا گیا نا تو وہ رخصت ہو چکی ہے, اب وہ نہیں آنے والی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ جی اب سن کے گئے ہیں تو اب جو ہے نا وہ ڈنڈا چلا کر کے جو ہے وہ کسی طریقے سے دسترخوان بچھائیں. بیوی کو جو ہے وہ اپنے پیچ کے اوپر لائیں, اس کو سمجھا کر کے اگر وہ بات مان جاتی ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر والی ہے, اس کو اپنے معاملات کا خیال رکھنا ہے کہ جی میں ڈرائنگ روم کے اندر اس طرح سے اگر دسترخوان بچھا کے چھوڑ دوں گی تو اب وہ گھر مٹی سے خراب ہوگا, یا گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی پیٹ کیٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو وہ آ کر اس کو خراب کر دے گی, یا چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچے جو ہے وہ اس کو توڑ دیں گے, فلانا کر دیں گے. یہ ساری جو نٹی گریٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا, یہ عورتوں کو پتہ ہوتی ہیں, یہ مردوں کو نہیں پتہ ہوتی. تو اس وجہ سے نا اس طرح کے جو کام ہیں اللہ کی رحمت کے لانے والے اس قسم کے کام جو ہے نا, یہ بیگم صاحبہ کی مشورے کے بغیر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام کی مہمان نوازی کی مثال. چنانچہ سلف صالحین کی مہمان نوازی کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب دور سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی تھے, وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. وہ یہ اسرون اعلیٰ انفسم ولو کان ابھیم خصاصہ والی آیت جو خطبے میں ابھی پڑھی گئی تھی. گھر جا کر بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ مہمان آیا ہے. بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو صرف ایک بندے کا کھانا ہے, میں, آپ اور بچے اتنے کھانے والے پہلے ہی ہیں اور کھانا صرف ایک بندے کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو گھر لے کے آ گیا ہوں, کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا. تو بیوی کہنے لگی کہ بہت اچھا, میں ایسے کرتی ہوں کہ بچوں کو تو تھپکی دے کر سلا دیتی ہوں اور میں خود آج فاقہ کر لوں گی. آپ ایسے کریں کہ مہمان کے ساتھ کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں, لیکن اگر آپ بھی کھائیں گے تو مہمان پیٹ بھر کر نہیں کھا سکے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ میں کھانا لگا دوں گی, پھر چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دوں گی. مہمان یہ سمجھے گا کہ چراغ ٹھیک ہو رہا ہے اور جب میں بجھا دوں گی تو آپ مہمان کو کھانا کھانے دینا, خود اپنا ہاتھ کھانے کی طرف اس طرح بڑھانا کہ یوں لگے جیسے آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں مگر کھانا نہیں کھانا, تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے ہی ہوا, نہ بیوی نے کھانا کھایا, نہ خاوند نے کھایا, نہ بچوں نے کھایا, ایک بندے کا کھانا تھا وہ مہمان کو کھلا دیا. اگلے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی, وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک قرآن مجید پڑھا جائے گا تو ان کے واقعے کی یاد تازہ کی جائے گی. ایسے بھی میزبان ہوتے تھے, بخاری شریف کی حدیث میں واقعہ ہے. تو ایسی رحمتیں جو ہے نا کہ اللہ کا قرآن گھر والوں کے لیے اترتا ہے, اترتا تھا, اب تو نہیں اتر سکتا نا, اب تو قرآن مجید کا صحیح کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن اللہ کی رحمتیں پھر بھی اتر سکتی ہیں جہاں پہ میاں اور بیوی جو ہے نا وہ دونوں ایک ساتھ دین کے اندر شریک ہیں. اس وجہ سے سب سے پہلی چیز تو وہ کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے نا, وہ خوبصورتیاں دیکھ کر کے یا کوئی اور چیز دیکھ کر کے, خدا کا واسطہ ہے یار مت شادی کرو, خدا کا واسطہ ہے تمہیں, تم اپنی نسلوں کو برباد کرو گے, تم اپنی زندگی برباد کرو گے, اپنا جو ہے نا وہ جسمانی صحت بھی برباد کرو گے, اپنی روحانی صحت بھی برباد کرو گے. اور آج کل جو ہے نا وہ امی ابو کی بات مان کر کے شادی کرنا تقریباً ایسا ہی ہے کہ سب کچھ ہی برباد اس کے بعد, کیونکہ اماں ابا کے پاس علم نہیں ہوتا, صرف اور صرف جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک محبت اور اس قسم کا ایک تعلق ہی ہوتا ہے، لیکن بالکل علم سے جانا وہ پیدا ہوتا ہے. تو شادی کرنے سے پہلے جو ہے نا ان باتوں کا احتیاط. پچھلے دفعہ ایک صاحب آئے، جی مجھے اللہ کی ولایت چاہیے اور نور چاہیے اور فلانا چاہیے اور ڈھمکانا. میں نے کہا یہ فلسفے آپ اپنے پاس رکھیں، آپ بتائیں اپنی زندگی میں کیا چل رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی وہ میری شادی کے لیے جو ہے نا وہ کوئی شو. میں نے کہا آپ جو ہے نا وہ شادی کے اوپر فوکس کریں، مراقبے وغیرہ چھوڑیں بعد میں کرتے رہیے گا، شادی کے اوپر فوکس کریں کہ کدھر شادی ہو رہی ہے آپ کی، اور علم حاصل کریں کہ اچھی شادی کہاں پہ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے بیوی تلاش کی جاتی ہے. کیونکہ اگر شادی آپ کی اچھی ہو گئی نا، پھر آپ کی جو ہے وہ آگے کی ساری زندگی اچھی ہوگی. اور اگر آپ کی شادی خراب ہوگی نا، پھر آپ نے خالی میرا سر کھانا ہے یا کسی اور کا سر کھانا ہے جا کر کے، اور کچھ بھی نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آپ نے سارے مراقبے آپ کے جو ہے نا اس وقت رفو ہو جائیں گے. تو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا، وہ بیوقوفیوں سے باہر نکلیں، کچھ عقل کے ناخن لیں، اور اس بات کو جو ہے نا وہ اپنے لیے زندگی اور موت، بلکہ روحانی زندگی اور روحانی موت کا سبب سمجھیں. مذاق نہیں ہے یہ شادی ہو جانا. غلطی ہو گئی ریز کر دیں گے، طلاق دے دیں گے، دوسری لے کر کے آ جائیں گے، دوسری کی غلطی کریں گے، دوسری تیسری لے کر کے آ جائیں گے. مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، خاندانوں کو برباد کر دینا، زندگیوں کو برباد کر دینا، کھیل کود لگا کے رکھا ہوا ہے نا شادی کرنا. اور دوسری بات یہ کہ جن کی ہو چکی ہے نا، تو اب جو ہے نا وہ ساتھ لینے کی فکر کریں، ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. اس کے لیے الٹا بھی لٹک جانا پڑے نا آپ کو. بیگم صاحب ہے تو وہ بھی الٹی لٹک جائے، شوہر صاحب ہے تو وہ بھی الٹے لٹک جائیں، لٹک جائیں الٹے، ساتھ لے کر کے چلیں اپنے سپاؤس کو. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو صحابہ کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑے نقطے ہیں، بڑے اس کے اندر ہدایات ہیں. تو خالی یہ نہیں کہ مہمان کو کھانا کھلا دیا تو اللہ کی رحمتیں آ گئیں، بلکہ مہمان کو کیسے کھانا کھلایا ہے، مہمان نوازی کا بدلہ. آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس خلق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مہمان کے آنے پر اس طرح خوش ہوں جیسے کوئی عید کی رات آنے پر خوش ہوا کرتا ہے. اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ شریعت میں قانون ہے جزاء من جنس العمل، کہ شریعت کا ہر معاملے میں ایک متفقہ اصول ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کی جنت میں مہمان نوازی فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم عاجز مسکینوں کی جنت میں مہمان نوازی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے شیخ خصوصاً پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کو بہت بہت کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایسے ایسے گوہر نایاب مرتب کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام کو آسان فرما دیا. دو چار منٹ ہیں تو توبہ کلمات بس پڑھ لیتے ہیں، دعا بھی تھوڑی سی کر کے مجلس پر خاص کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. معمولات جو بتاتے ہیں سن لیجئے ایک مرتبہ. پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه. دوسرا معمول صبح شام 200 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا. چوتھا معمول وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، یہی وقوف قلبی کا مطلب ہے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے، یعنی کام کاج چھوڑ کر کہیں پہ بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اس بات کو سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے مراقبے کی نیت سے بس بیٹھ جائیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہ مراقبہ کہلائے گا. اور چھٹا اور آخری رابطہ شیخ کہلاتا ہے، کہ جس کے اندر دین جو کتابوں اور بیانات کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ شیخ سے پوچھ کر کے مشورے کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے، اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. معاملات کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، دنیا کی نفرت پیدا ہونا شروع ہوگی، اور اس طرح سے ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اے کریم آپ ہم تیرے آج جس کے بند ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو آپ نے کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، اے اللہ وہ کام ہمارے لیے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے باہر نکال دیجئے. اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بندگی کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بندگی نہیں کر سکتے. اے اللہ بندگی تو ہمارا مقصد زندگی ہے. اے اللہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نافرمانیوں کی گندگیوں سے نکال دیجئے. اے اللہ نافرمانی کی شرمندگی سے جس میں ہم من حیث الامت اس وقت مبتلا ہیں، اے اللہ اس بے حسی اس شرمندگی والی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس ذلت و رسوائی کا ہم شکار ہیں، جس کو ہم نے ماننے سے بھی انکار کر دیا، اے اللہ اس ذلت کو ہم سے اٹھا لیجئے. اے اللہ عزت والی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. اے اللہ ہمیں صالح عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے عملوں کو قبول فرما، ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، جنہوں نے اس کے لیے اپنا گھر پیش کیا، اپنی صلاحیتیں پیش کی، فکریں پیش کری، اپنا مال پیش کیا، اے اللہ اس کو ہر ایک سے ان کی ان چیزوں کو اپنی محبت کے بدلے قبول فرما. اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، تکالیف سے، جادو ٹونے سے، اے اللہ سفلی اعمال سے، اے اللہ آپس کی نفرتوں سے، کدورتوں سے، اے اللہ ان گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے. اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.